أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
الله عليك يا يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله. ادب تو یہ ہے جب ان کا نام آ جائے، ادب تو یہ ہے جب ان کا نام آ جائے تو ہمارے لبوں پر درود و سلام آ جائے. پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ کا یا يا رسول الله ما سلم عليك يا حبيب الله لوگ جون کے گیت گاتے ہیں لوگ جون کے گیت گاتے ہیں عظمتیں بے شمار پاتے ہیں عظمتیں بے شمار پاتے ہیں جس پہ عزیر کرم حضور کریں جس پہ نظر کرم حضور کریں بس وہی تو مدینے جاتے ہیں بس وہی تو مدینے جاتے ہیں لوگ جون کے گیت گاتے ہیں آپ کا عشق بھی عجب شہ آپ کا عشق بھی عجب شہ غم زمانے کے بھول جاتے ہیں غم زمانے کے بھول جاتے ہیں عظمتیں بے شمار پاتے ہیں لوگ جون کے گیت گاتے ہیں او سر میں چلے مدینے کو مدینے کو نعت سرکار کو سناتے ہیں نعت سرکار کو سناتے ہیں لوگ جون کے گیت گاتے ہیں عظمتیں بے شمار پاتے ہیں
نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام عرض کر لینے کے بعد قابل احترام دوستوں بھائی اور بزرگوں اور میری گفتگو سننے والی قابل احترام بہنوں، آج کی اس محفل میں آپ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد سنانا چاہوں گا. اس ارشاد کی تھوڑی سی وضاحت کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف بڑھیں گے، دعا ہوگی اور مطالب اجازت ہوں گا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور ہستی تمام مسلمانوں کا فکری اور عملی سرمایہ ہے. آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑپوتے لگتے تھے. آپ کے والد گرامی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دادا جان کا اسم گرامی. حضرت امام سجاد زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تھا. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ہمارے طریقت کے بھی وہ امام ہیں اور آپ طریقت میں دو روایتیں فرماتے تھے، ایک اپنے نانا جان حضرت قاسم ابن صدیق سے اور حضرت امام قاسم جو مسلمانوں کے ساتھ بڑے فقہا ہیں ان میں سے ایک ہیں. تابعین میں جن لوگوں نے فقہ میں نام پیدا کیا ان میں قاسم ابن صدیق کا بھی اس میں گرامی ہے. تو یہ حضرت امام جعفر صادق کے نانا لگتے تھے اور آپ کی پرورش میں اور تعلیم میں زیادہ حصہ حضرت قاسم ابن صدیق کا تھا اور وہ آپ جانتے ہیں کہ قاسم حضرت محمد بن ابی بکر کے ساتھ زادے تھے تو اس طرح یہ سند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک پہنچتی ہے. اور دوسری سند آپ کو پتا ہے کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد تھے, تو آپ والد سے جس وقت روایت کرتے تو حضرت امام حسین و حضرت امام حسن سے آپ کی سند حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتی. جو قادریہ سلسلہ ہے حضرت سیدی غاسل اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے جس وقت سلسلے کو روایت کرتے تو آپ دو ہی شجرے پڑھتے جن میں سے ایک شجرہ کی نسبت حضرت امام جعفر صادق پاک سے ہوتی, یعنی امام موسیٰ قاسم حضرت امام موسیٰ قاسم سے حضرت امام جعفر صادق پاک. ہم لوگ جس وقت قادریہ سلسلے کا شجرہ پڑھتے ہیں تو ہم اسی سلسلے سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تک سلسلہ پہنچاتے ہیں. چشتیہ سلسلہ اگرچہ حضرت خواجہ حسن بصری کے ذریعے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچتا ہے, لیکن بیچ میں جو حضرت سری سختی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کی نسبتیں بھی ایک خواجہ حسن بصری سے ملتی تو دوسری حضرت امام جعفر صادق سے جا کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی. اسی طرح جو سہروردی سلسلہ ہے, سہروردی سلسلہ میں برے صغیر پاک و ہند اور دنیا میں زیادہ تر کام حضرت بہاءاللہ زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے کیا. ہماری جو سند ہے حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری اور حضرت سید جلال الدین مکی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے حضرت بہاءاللہ زکریا ملتانی سے ملتی ہے, اور حضرت شہاب سروردی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سند تین روایات میں جا کر تقسیم ہو جاتی ہے. ایک نسبت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتی ہے, دوسری نسبت سے حضرت علی المرتضیٰ تک جا پہنچتی ہے, اور جو حضرت علی تک پہنچتی ہے وہ بھی امام جعفر صادق کے ذریعے پہنچتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تفصیل عرض کر لینے کے بعد اب میں عرض کروں گا کہ واحد ہستی ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ طریقت کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے امام جعفر صادق کے مرید ہی بنتے ہیں اور وہ ان کے آقا ہی نعمت بنتے ہیں. فقہ میں آپ جانتے ہیں علم الفقہ چار حصوں میں بٹا ہوا ہے, حملی ہیں, مالکی ہیں اور انفی ہیں اور شوافی ہیں یعنی شافی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ تینوں امام فقہ کے وہ کسی نہ کسی سند سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد بنتے. حضرت امام مالک نے بھی پانچ احادیث حضرت امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہیں اور انہوں نے اپنے شاگرد سے یہ احادیث لی, اور اس طرح نعمان ابن ثابت کے ذریعے یہ احادیث رسول اللہ علیہ السلام کے ذریعے پہنچی. اور اگر چاروں تینوں امام امام ابو حنیفہ کے شاگرد بنتے ہیں تو امام ابو حنیفہ شاگرد تھے امام جعفر صادق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. عمر میں یہ کم تھے لیکن سلسلہ تو ذہب کی جو سند ہے، سلسلہ تو ذہب کہتے ہیں سونے کی کڑی، تو سونے کی کڑی کا مطلب جس سند میں امام جعفر صادق، امام باقر، امام زین العابدین، امام حسین یا حضرت امام حسن اور حضرت علی آ جائیں، تو محدثین کہتے ہیں کہ یہ سند پھر عام نہیں ہے، یہ سونے کی کڑی ہو گئی ہے. اس لیے کہ اس میں سادات کرام آ گئے اور آل رسول اس میں آ گئے، تو اندازہ آپ نے لگایا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہوئے کہ دنیا میں جو بھی مسلمان ہے اس پر امام پاک کے احسانات اس کی پیٹ پر ہیں، وہ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتا. تو اب اندازہ لگائیے کتنی بڑی ہستی ہوں گے وہ. اچھا، اب میں عرض کروں کہ آج جو میں آپ کو قول سناؤں گا، جس وقت قول سناؤں گا تو ساتھ ہی پھر میں ذکر بھی کروں گا، میں تو بنیادی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ واحد امام ہے، آل تشیع کا میں نے ذکر نہیں کیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آل تشیع بھی اپنے آپ کو منسوب حضرت امام کی طرف ہی کرتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آل سنت نے حضرت امام جعفر صادق پر اتنا لکھا نہیں ہے جتنا آل تشیع نے حضرت امام جعفر صادق پاک کی ذات پر لکھا ہے. اس سے یہ نتیجہ تو نکالا جا سکتا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ امام جعفر صادق کو مانتا ہے. واحد ہستی ہیں جن سے اختلاف کی کوئی راہ کسی طبقہ، کسی فرقہ، کسی جماعت میں نہیں. میں آج مختلف کتابیں سراغ لگا رہا تھا، وہ پہلے جیسی صلاحیت تو نہیں ہے. اب ادب کتابیں پڑھنا، بڑھاپا، لالت، بیماری، لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ وقت جو ہے وہ کسی کارآمد مصروفیت میں اللہ تعالیٰ کھپائے، وقت ضائع نہ ہو. میں خود آج یہ بات پڑھ کر اور کل حیران رہ گیا کہ جو دنیا کا سب سے بڑا کیمیا دان ہے، کیمسٹری اور فزکس کا عالم، وہ جابر بن حیان ہے. اور میں بڑا پھولے نہ سمایا جس وقت میں نے انسائیکلوپیڈیا آف سائنسز میں یہ پڑھا کہ جابر بن حیان جو ہے وہ امام جعفر صادق کا مرید تھا. اور نہ صرف مرید تھا بلکہ وہ لکھتا ہے کہ میرے اندر جو سائنس کا شعور پیدا کیا ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں آج جو قول سناؤں گا وہ اس کی روایت سے سناؤں گا. حضرت جابر بن حیان جو کیمیا دان ہے، وہ لکھتا ہے کہ میری امام جعفر صادق سے ملاقات پہلے کیسی ہوئی. جیسے سناول نور میں نے لکھا کہ میں چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا، میرے پیر ہمارے گھر میں آئے تو دھوڑا لوئیں لے کر کے ہم سارے جا رہے تھے، تو میرے حضرت صاحب میرے سامنے آئے تو پہاڑ سے میں اتر رہا تھا، وہ چڑھ رہے تھے، تو میرے والد صاحب پیچھے آ رہے تھے، میں بچہ ہونے کی وجہ سے دوڑ رہا تھا، تو میں سیدھا گر گیا حضرت کے قدموں میں، تو میرے والد صاحب نے پیچھے سے آواز ماری ہے، گرا ہے لیکن بہت سونی جگہ گر رہا تھا. اب گرے ہو لیکن بہت اچھی جگہ، بہت اچھی جگہ گرے ہو. وہ میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا وہ بڑا جمالیاتی سرمایہ ہے، بڑا یاد کیا. تو یہ جو جابر ابن حیان کہتا ہے کہ ہم لوگ ترتوس میں رہتے تھے، اور میں جس وقت بچہ بڑا ہو رہا تھا تو میری عادت تھی کہ میرا سوال پٹھے سے دے اپنے والد سے بھی کرتا رہتا تھا اور اپنی ماں سے بھی. تو میں پہلا سوال جب میں نے اپنے والد سے کیا، وہ کہتے ہیں مجھے ابھی تک یاد ہے، تو کہنے لگا کہ میں نے باپ کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی تو میں نے پوچھا کہ یہ انگوٹھی کس چیز کی بنی ہے؟ اس نے کہا یہ چاندی کی ہے. اس نے کہا کسی اور چیز کی بھی بنتی ہے؟ انہوں نے کہا سونے کی بھی انگوٹھی ہوتی ہے. تو جابر کہتا ہے میں نے اپنے ابا سے پوچھا کہ سونا سونا کیوں ہے اور چاندی چاندی کیوں ہے؟ کہتا ہے میرے والد صاحب نے مجھے دیکھا, انہوں نے کہا یہ دونوں معدنیات ہیں اور دونوں یہ زمین سے نکلتی ہیں. تو جابر کہتا ہے کہ میں نے پوچھا سونا بنتا کیسے ہے اور چاندی کیسے بنتی ہے؟ تو کہتا ہے میں نے پہلی دفعہ میں نے حضرت جعفر صادق کا نام سنا کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ پیر ہمارے گھر آئیں گے تو پھر ان سے سوال پوچھنا ہے, سوال کا جواب وہ دیں گے. تو ہم مجھ سے نہ پوچھیں, میرا علم اتنا نہیں ہے جیسے تم سوال کر رہے ہو. تو کہتے ہیں اچھا وہ جو شیخ ہیں وہ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں؟ جی ہاں وہ ہر سوال کا جواب دے دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ میں ساحل ترتوس شہر میں نے دیکھا ہے, یہ بالکل ساحل سمندر پر ہے. تو کہتے ہیں میں ساحل سمندر پر اپنے والد کا دامن پکڑ کر کے پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے شیخ کیسے ہیں, کون ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرے کانوں نے پہلی دفعہ لذت حاصل کی, انہوں نے کہا کہ یہ حضور کی اولاد میں سے ہے. اور کہتا ہے معاش کی جس وقت مصیبت پڑی, غریب لوگ تھے, عطار تھا میرا والد, خوشبوؤں کا کاروبار کرتا تھا, تو ہمیں کوفہ جانا پڑا. ہم یہاں ترتوس چھوڑ کے ہجرت کر کے تو ہم چلے گئے سارے والد کے ساتھ, والدہ کے ساتھ. کہتے ہیں یہاں میری قسمت یاور ہو گئی. اس وقت میں دھکے کھا کے 7-8 سال سے 20-22 سال کا ہو گیا, جوان ہو گیا. کتابیں میری اندر بھری تھیں, طبیعت اور یہ اور وہ سب کچھ, لیکن میرے والد کی بات میرے سر میں گونجتی تھی کہ جب پیر آئیں گے تو وہ سارے سوالوں کا جواب دیں گے, پیر آئیں گے تو وہ سارے سوالوں کا جواب دیں گے. میرے اندر ایک انتظار سی تھی. کہنے لگا بالآخر سوموار کا دن تھا اور سورج ابھی چڑھا ہی اور اشراق اور چاشت کے وقت کا درمیانی ایسا تھا کہ ہمارے شیخ امام جعفر صادق ہمارے گھر تشریف لائے. کہتے ہیں کہ وہ بڑی عجیب روحانی سی کیفیت ہوتی, لیکن میرے والد صاحب نے ان کو اندر, حضرت امام اندر داخل ہوئے ضعیف العمر سے اس پر, تو آ کر میری کتابیں دیکھی, ہر طرف سے ادھر کتابیں بکھری پڑی ہیں. تو انہوں نے کتابیں دیکھ کے کہا کہ حیان کے بیٹے تم کیا پڑھتے ہو, کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی میں کیمیا اور صرف کیمیا, صرف میں کیمسٹری پڑھتا ہوں, کیمسٹری اور صرف کیمسٹری پڑھتا ہوں, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں پڑھتا. تو آپ نے بڑے سادے سے انداز میں کہا کہ کیمسٹری کتنی ایک آتی ہے تمہیں؟ آتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ حضرت امام پاک نے سادے طریقے سے مجھ سے سوال پوچھ لیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ زمین کے اندر تم کیمسٹری پڑھتے ہو تو یہ جو سونا چاندی ہے اور یہ چیزیں ہیں یہ بنتی کیسے ہیں؟ تو امام جعفر صادق نے بجائے اس کے کہ میں پوچھتا تو امام نے مجھ سے پوچھ لیا. اچھا کہنے لگا میں سوچنے لگا کہ میں جواب کیا دوں اب شیخ کو. تو حضرت شیخ معظم نے آگے سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ارسطو کا نظریہ یہ ہے. انہوں نے کہا میری انہوں نے یاوری کی مدد کی اور کہا کہ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ ارسطو کا نظریہ یہ ہے کہ یہ زمین کے اندر بخارات سے اور پانی سے یہ دونوں جس وقت آپس میں ملتے ہیں تو دھاتیں بنتی ہیں اور معدنیات بنتی ہیں. تو لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم کیمیا کیمیا کہتے ہو، یہ کیسے بنتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ سوال سے مجھے معلوم ہو گیا کہ شیخ صرف قرآن فقہ اور حدیث کے ماہر نہیں ہیں، شیخ کی نظر جو ہے وہ زمین کے ذرے ذرے پر ہے۔ حضرت شیخ معظم نے پھر کہتے ہیں کہ میں نے ان کے سامنے، کہتے ہیں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے پہلی سند حضرت امام جعفر صادق نے دی صحیح ہونے کی، میں نے ارسطو کے نظریے کا رد کیا، اور ارسطو کے نظریے کو رد کرتے ہوئے میں نے کہا کہ امام میری تحقیق یہ ہے کہ سونا چاندی جو کوئی بھی چیز ہو، یہ پانی اور بخارات کے ملنے سے نہیں بنتا، بلکہ ان کی تخلیق میں نمکیات ہیں، وہ نمکیات اس وقت مختلف دھاتوں پر اثر کرتے ہیں یا ایسڈز ہیں، تیزاب ہیں مختلف، اس سے انہوں نے کہا مثلاً، انہوں نے پوچھا مثلاً، تو کہتا ہے میں نے انہیں کہا کہ میرا خیال ہے کہ لکڑی اگر 1000 سال زمین میں رہے تو وہ جو ہے وہ پہلے کوئلہ بنے گی، کوئلے سے پتھر بنے گی، پتھر سے سیسا بن جائے گی، اور سیسے سے وہ سونا بن جائے گا۔ کہتے ہیں یہ میں نے حضرت امام کے سامنے کہا، تو امام نے کہا کہ مدت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے جابر بن حیان، 1000 سال کی تو میں تائید نہیں کرتا، لیکن اس کی تائید کرتا ہوں کہ یہ بخارات اور پانی سے دھاتیں نہیں بنتی، نمکیات اور تیزابوں سے بنتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ تھا کہ میں نے اپنا ہاتھ حضرت امام کے ہاتھ میں دیا کہ یہ شخص میری رہنمائی کر سکتا ہے، یہ شخص میرا رہبر ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد مجھ سے امام جعفر صادق چھیڑتے رہتے، پھر میری آپ مجھ سے اٹھ کے امام ابو حنیفہ کے گھر گئے، کہنے لگا میں پہلی دفعہ ان سے امام ابو حنیفہ کا نام سنا، انہوں نے کہا کہ تمہارے شہر کوفہ میں ایک بہت زبردست عالم دین رہتا ہے، اس سے ملا جلا کرو۔ کہتے ہیں جس وقت وہ میرے گھر سے اٹھ کے امام ابو حنیفہ کے گھر گئے تو میں نے اسی موقع پر نعمان ابن ثابت کی بھی زیارت کی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابو حنیفہ، نعمان ابن ثابت اور میں دونوں پیر بھائی ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام ابو حنیفہ کی اصل بیعت امام زید سے تھی، امام زید سے تھی، لیکن امام زید شہید ہو گئے تو پھر آپ نے تجدید کی امام باقر کے ساتھ، اور امام جعفر صادق بہت چھوٹے تھے، امام ابو حنیفہ بڑے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ میں اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، ان سے ان کی رگوں میں حضور کا خون ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور امام باقر اور امام زید تینوں کی صحبت حضرت نے پائی۔ تو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ تو فقہ کے ماہر تھے، یہ جابر بن حیان کہتا ہے، میرا مطلب کیمیا سے تھا، اور کیمیا کے ان سارے نقطے امام جعفر صادق ہی حل کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن پھر میں ملا، تو آج مجھے کہا، دوسرا سوال مجھ سے یہ کیا کہ تمہارے پاس مصری لوگوں کی کیمیا کی کتابیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اسے کیا مصر اور ایجپٹ میں اس کیمسٹری پر کام ہوا؟ تو آپ نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بندہ جو یزید کا بیٹا تھا، یزید پلیت نے تو جو کچھ کیا وہ آپ کو پتا ہے، اس کا بیٹا جس نے حکومت قبول نہیں کی تھی، جس نے حکومت قبول نہیں کی تھی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا، اور صرف آل بیت اطہار کی محبت میں قبول نہ کی، انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ تو کہنے لگے کہ وہ کیمیا کا ماہر تھا، اس نے خلافت سے منہ موڑا اور کیمیا میں زندگی گزاری، اور طب میں اس نے ایک کتاب چھوڑی ہے مصر کے علماء کی، جابر بن حیان کہتا ہے کہ میں نے کہا وہ کہاں سے ملے گی؟ تو حضرت امام مسکرائے اور کہا کہ وہ بھی آپ کو جعفر سے ملے گی وہ بھی آپ کو، لیکن اس وقت میرے پاس نہیں ہے، وہ میرے مدینہ والے گھر میں وہ کتاب، اس کتاب کا نام تھا القراطیس، القراطیس کا نسخہ جابر بن حیان کو یہ حضرت امام جعفر صادق نے مدینہ جا کر کے پہنچایا. کہنے لگا کہ جابر بن حیان کہتا ہے کہ میرے اندر اب کچھ بچا نہیں تھا، میں شیخ پر بک چکا تھا اور مجھے انتظار ہوتی تھی کہ پہلے میں سوال کرتا، لیکن اب مجھے انتظار ہوتی تھی کہ شیخ جب بھی مجھ سے کوئی سوال کریں گے میں کوئی نئی چیز دریافت کروں گا. تو کہتے ہیں جب میں حج کے لیے گیا، میں اور ماں دونوں اپنے شیخ کے گھر گئے، حضرت اس وقت بہت عمر ان کی زیادہ تھی، تو کہتے ہیں کہ میری حاضری ہوئی. تو اب میں جو قول آپ کو سنانے لگا ہوں، بڑا مزیدار قول، میں اس سے قریب پہنچ گیا ہوں. حضرت امام جعفر صادق نے کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا کہ کوئی تجربہ جو تم نے لیبارٹری میں کیا ہو. انہوں نے کہا بندہ نواز اس دفعہ بڑی زبردست چیز میں نے ایجاد کی ہے. انہوں نے کہا جی کیا کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری انگوٹھی تھی سونے کی، میں نے اس کو ایک برتن میں ڈالا، ویسے ہی ڈالا، تجربے کرتا رہتا ہوں میں، تو اس انگوٹھی کو میں نے ڈالا برتن میں، تو حضور میں نے اس پر نائٹرک ایسڈ ڈالا، تیزاب ڈالا، اور ہائیڈرو ایسڈ میں نے اس پر ڈالا، دو تیزاب جس وقت میں نے اس پر ڈالے تو وہ سارا سونا پگھل گیا. تو کہنے لگے وہ پانی ہو گیا. اور آپ کی معلومات کے لیے کہ سونے کو پانی میں تبدیل کرنے والا پہلا سائنسدان جابر بن حیان ہے، اور اس نے اپنے یہ مشاہدہ سب سے پہلے امام جعفر صادق کو سنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے یہ سونے کا پانی ایجاد کر لیا ہے، اور کس طرح سونے کو پگھلاتے ہیں، پگھلانے کے بعد اس کو پانی میں کس طرح چینج کرتے ہیں، کون کون سے ایسڈ استعمال ہوتے ہیں، اور کیسے اور کیسے. کہتے ہیں امام نے مجھے مبارک دی. اچھا، اور کہتے ہیں کہ اس طرح مبارک دینے کے بعد مجھے ایک اور معاملے میں ڈال دیا. انہوں نے فرمایا کہ تم نے کوئی وزن کے معاملے میں کوئی نئی چیز دریافت کی؟ کسی چیزوں کو وزن کرنے کے لیے، ویٹ کرنے کے لیے تم نے کوئی ترازو ایجاد کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، میں نے ایک میزان، ایک ترازو، ایک ترکڑی ایجاد کی ہے. اور حضرت والا شان، میں نے وہ جو ترازو ایجاد کیا ہے وہ عجیب ہوا کہ ایک دفعہ میں نے ایک سونے کی ٹکیا لی، اور وہ میں نے کٹور نما پڑلے بنائے اس کے برابر وزن کے، ایک چاندی کا ٹکڑا اس میں ڈالا اور ایک سونے کا دوسرے میں ڈالا، چاندی کا اور سونے کا. تو کہنے لگے وہ پہلی بار میں نے پھر اس کو پانی سے ایک پڑلا بھی لبالب بھر دیا، دوسرا بھی. جب میں نے ویسے تولے چاندی اور سونا تو دونوں برابر تھے، جب پانی ڈالا تو میں نے دیکھا سونا بھاری ہو گیا اور چاندی والا پڑلا جو ہے وہ ہلکا ہو گیا. تو میں نے معلوم کیا اس سے کہ دھاتیں جتنی ہوتی ہیں ان کا وزن نوئی کوئی اور ہوتا ہے، اور وزن ظاہری جو ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے. کہ سونا اور چاندی اس کا ایک وزن دونوں آپ برابر لیں، لیکن وہ کہنے لگا کہ یہ وزن کبھی برابر نہیں ہوتے کیمیا کے نزدیک. اگر اس کے ساتھ پانی ڈالو تو ایک پانی کم کھاتا ہے، دوسرا پانی زیادہ کھاتا ہے. تو میں نے سمجھ لیا اس سے کہ ایک سائنسدان کو ویٹ کرنے کے لیے، وزن کرنے کے لیے دیکھنا چاہیے کہ حجم میں بھی وہ چیز برابر ہو اور وزن میں بھی وہ برابر ہو. اور تیسری چیز اس نے کہا کہ پانی سے مجھے معلوم ہوا کہ اشیاء کے اوزان ظاہری اور ہوتے ہیں، حقیقی اور ہوتے ہیں، اور یہ جو مرکبات بنتے ہیں ان میں اس چیز کا بڑا دخل ہوتا ہے کہ سامنے ایک یہ بھی چار تولے ہے، یہ بھی چار تولے، لیکن حقیقتا میں ہو سکتا ہے کہ اپنے اثر کے لحاظ سے تین تولے ہو اور ایک پانچ تولے ہو. تو سائنسدان جب اس کو استعمال میں لاتا ہے تو حضرت امام جعفر صادق نے کہا آفرین، میں تم کو اس پر بھی مبارکباد دیتا ہوں لیکن تمہیں ایک نئی چیز بتاتا ہوں، تمہیں ایک نئی چیز بتاتا ہوں. کہتا ہے میرا منہ کھل گیا کہ آج امام جعفر صادق مجھے کیا بتائیں گے. انہوں نے کہا کہ یاد رکھو، جیسے تم نے اشیاء کا وزن نوعی اور اصلی اس میں فرق کیا ہے، میرا ایک مقولہ یاد رکھو زندگی میں کہ موجودات کا وزن کیا جا سکتا ہے لیکن صفات کا وزن نہیں کیا جا سکتا. یہ مقولہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا. کہتے ہیں کہ میں ذرا اس کو واضح کرنے کے لیے پوچھا کہ شیخ اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تیرا وزن کیا جا سکتا ہے، میرا وزن کیا جا سکتا ہے، ہم موجود ہیں لیکن اخلاق کا وزن نہیں کیا جا سکتا. کہ کسی کے اندر سخاوت کا ویٹ کیا ہے، کرم کا ویٹ کیا ہے، کسی کے اندر عبادت کا ویٹ کیا ہے، ریاضت کا ویٹ کیا ہے. کہنے لگے کہ صفات اور کوالٹیز جو ہوتی ہیں ان کو تولا نہیں جا سکتا. اور پھر کہتے ہیں میں نے آہستہ سے پوچھا کہ ان کو میئر کرنے کا کوئی پیمانہ ہے کہ جس سے بندہ چل جائے کہ یہ صفات اور کوالٹیز میں بندہ کتنا ہے؟ کیا اس موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے حضور کی نظر اور آل رسول کی نظر بنا دی ہے کہ ہم لوگوں کے اعمال کی کوالٹیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ سارے نماز پڑھ رہے ہیں، سارے روزے رکھ رہے ہیں، سارے حج کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بنا دیا ہے. اور یہ ارشاد فرمایا کہ نخل و موازین الاعمال، کہ ہم جو آل بیت ہیں ہم لوگوں کے اعمال کا وزن بتانے والے لوگ ہیں کہ ان کا وزن کتنا ہے، کیا ہے. اچھا، پھر امام جعفر صادق نے اسی بات کو مزید آگے بڑھایا. انہوں نے کہا کہ شاید تمہارے ذہن میں یہ آتا ہو کہ قیامت والے دن اعمال تو لیں گے. وہ کہنے لگے شیخ بات تو ٹھیک ہے کہ قیامت والے دن اعمال تو لیں گے، اللہ پاک نے میزان بنایا ہے، ترازو بنایا ہے، اس میں نیکیاں اور بدیاں ہر ایک چیز کا وزن ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ اعمال تو لیں گے، موجودات کا بھی وزن ہوگا اور اعمال کا بھی وزن ہوگا. امام جعفر صادق نے، میں کہتا ہوں، ترازو توڑ دیا. انہوں نے کہا کہ اعمال کا وزن ہوگا لیکن بندہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کے نام کا تو وزن کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، اللہ کے نام کا تو ذکر کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. اور امام جعفر صادق نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ اعمال کی قیمت وزن سے نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوگی. کہ کسی آدمی کے دل میں اللہ عزوجل سبحانہ کے نام کا ذکر کتنا ذکر ہے. بندوں کا ویٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ یاد کے تعلق سے بنتا ہے. اور جابر بن حیان نے کہا کہ میری خوش قسمتی کہ حضرت امام جعفر صادق نے مجھے کیمسٹری نہیں دی بلکہ انہوں نے مجھے اللہ کے ذکر میں بھی لگا دیا. آپ کے نام میرے دوستو درخواست کہ ہمارے امام، نقشبندیوں کے امام، امام جعفر صادق پاک کا مزاج، ان کی زندگی کا انداز آپ دیکھ کر اپنے گھروں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو علم سے نہ کاٹیں، ان کو علم سے جدا نہ کریں، ان کو علم کے سوتوں سے جدا نہ کریں، ان کو نالج فل کریں، انہیں میں کہتا ہوں کہ دین کا علم پڑھائیں، قرآن. اور یہ بھی میں بتاؤں، جابر بن حیان نے جو قرآن یاد کیا تھا وہ حضرت امام جعفر صادق کی تلقین پر یاد کیا تھا، اور ہر رمضان المبارک میں قرآن سناتا تھا. اور قرآن سنانے والا حافظ قرآن، اور اس کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کے ٹھیک 700 سال بعد جابر بن حیان کے دیے ہوئے تجربات اور فارمولوں پر یورپ نے پھر مرکبات اور مفردات پر تجربے کر کے، آج اگر دنیا یورپ میں جائے تو ابن حیان کا نام لے تو ان کی آنکھوں میں پانی اور چمک آ جاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا بندہ ہے، لیکن انہیں کون سمجھائے کہ اس کی پیٹھ پر ایک اور بڑا بندہ بھی تھا کہ جس نے اس کو بنایا، جس نے اس کو تیار کیا. تو ہم مل کر ایک ایسا ماحول، اس کا سراغ لگائیں جس میں علم ہو لیکن علم کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہو، اس طرح ہم اپنی زندگیوں کو کارآمد بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ کریم، تیرا شکر ہے سانوں انسان پیدا کیتا ہی. اے اللہ تیرا شکر ہے سانوں مسلمان بنایا. اے اللہ تیرا شکر ہے پھر دل وچ اپنا نام لینے دا شوق پیدا کیتا ہی. اے اللہ تیرا شکر ہے پھر مسجد نصیب کی تھی. اے اللہ تیرا شکر ہے پھر مسلمانوں دی جماعت بھی نصیب کی تھی. اے اللہ پھر تیرا شکر ہے تو نے ہاتھ چانے دی بھی توفیق دی تھی. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو لب تے دعا بھی جاری کر رہے ہیں. اے اللہ اتنے کرم کیتے نہیں تے ساری دعا نو قبول کرنے دا بھی کرم کر رہے ہیں. اے اللہ اسی سارے بھوکے ہاں، ساری بھوک جیڑی ہے یہ کوئی یہ نہیں کہ اسا روٹیاں نہیں کھادیاں، ساری بھوک ہے کہ ساڈا اندر تیرے نور کو نہ خالی ہو جائے. اللہ سانو سارے رجا دے، اللہ سارے نو رجا دے. میرے اللہ جڑا پیچھے سرے بیٹھا ہے یا میرے کول بیٹھا ہے، میری کوئی بہن ساڈے کول پردے وچ بیٹھی ہوئی ہے، دور بیٹھی ہوئی ہے، ہاتھ چائے اللہ دینا تے تو نے نا، نوازنا تے تو نے نا، کرم تے تو نے کرنا. کرم کر میرے نا سنگے نو، او کہا تے تے آیا واپس نہ کری، انہاں نو اپنا نور دے کے واپس کری. یا اللہ انہاں نو اپنا نور دے کے واپس کری. اے میرے اللہ جی، تے زندگی دیاں کالخاں تے دبی سیائیاں تے ظلمتاں ختم فرما دے. میرے مولا تے پریشانیاں تے اضطرابات تے بے چینیاں دے اندھیرے ختم فرما. اے میرے اللہ پاک لوگاں دی لڑی نصیب کیتی آتے، اونا پاک لوگاں دا نقشے راہ وی نصیب فرما. میرے مولا او سونے سونے لوگ، پیارے پیارے لوگ، متقی لوگ، تیرے خاص بندے جس وقت رات نو تیرے سامنے کھلوندے سن، میرے مولا تڑپ دے سن. میرے مولا ساری تے کوئی حیثیت ہی نہیں. میرے مولا سی سارے تے لٹے پٹے لوگ، دنیا تے مادے دے دبے ہوئے لوگ. میرے مولا غافل تے جہالت چ رندے ہوئے لوگ. میرے مولا تے اپنیاں کناں دے اتے گناہ دیاں گٹھیاں لدے ہوئے لوگ. میرے مولا اپنی زندگی خراب کر دینے والے لوگ، اج امیداں سجا کے تیری چوکٹ تے آ کے تیرے دروازے تے دستک دے رہے ہیں. کریمہ نظر فرما. میرے مولا، میرے مولا گناہ نے تھکا دیتا ہے. میرے مولا تے ساریاں کٹیاں دے بھی گناہ بڑھ گئے نے. میرے مولا اپنے حبیب دی امت نو سہارا دے رہے، اپنے حبیب علیہ السلام دی امت نو سہارا دے ਇਹਨਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ, ਕਬੀਰਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਤੇ ਸਗੀਰਾ ਵੀ ਮਾਫ ਫਰਮਾ, ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਫ਼ ਫਰਮਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਰਿਆਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਈ, ਤਸੰਨੋ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਬਚਾਈ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਹਿਰਸ ਤੇ ਆਸ ਤੇ ਲਾਲਚ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਈ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਚਲਾਈ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਤਕਵਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਏ। ਏ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਸਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾ, ਬੇਚੈਨ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸੂਦਾ ਫਰਮਾ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨੀ ਕਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ, ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਇਸ ਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਇਨਾਬਤ ਤੇ ਰਜੂ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਧੜਕਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਵੀ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਮੁਸਤਾਕਮ ਫਰਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਐ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ, ਦੀਨ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੁਨਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਫਿਤਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਵੀ, ਭੈੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਭਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਈ, ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲੋਂ ਬਚਾਈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੋਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਠਾਵੀ ਤੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਲੁਟਾਵੀ, ਭੈੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਵੀ, ਭੈੜੇ ਅੰਜਾਮ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਈ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਅੰਜਾਮ ਨਸੀਬ ਕਰੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਇਹ ਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਕੈਸਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਈਮਾਨ ਤੇ ਇਲਮ ਤੇ ਤਕਵਾ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼, ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਕਬਰਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਮੇਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂਰ ਦੇ ਮੁਰੱਸਾ ਤਖ਼ਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂਰ ਦੇ ਮੁਰੱਸਾ ਤਖ਼ਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਕ ਤਾ ਗਰਭ ਖੋਲਦੇ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤਲੋ ਖੜਾ ਕਰੀ, ਅਤੇ ਆਪ ਤੇ ਦਸਤੇ ਅਕਦਸ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋ ਜਾਮੇ ਕੌਸਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਵੀ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਐ ਅੱਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੇ ਔਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦਾਂ ਨਾਲ ਲਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ਾਦ ਨੇ ਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਫਰਮਾ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ جس طرح میرے حضرت لالا جی سال نے مینو درس دیتا ہے میرے مولا سارے او جا ذاکر بڑا دے مینو بھی میرے مولا تا تمہیں آخر انہوں نے نقش قدم تے چلنے دی توفیق دیوی میرے مولا میرے واسطے پیری مریدی کوئی معنی نہیں رکھی میرے مولا میرے مشائخ دا رستہ جڑا ہوا میں تے میرے مولا درد محبت کو محروم نہ کری میرے مولا تے اپنے ذکر کو محروم نہ کری میرے مولا اٹھا تے تیرا نام لیواں بیٹھا تے تیرا نام لیواں چلا تے تیرا نام لیواں دل دھڑکے تے تیرے نام نال دھڑکے سانس چلے تے تیرے نام نال چلے میرے مولا ملاقات کراں تے تیرے نام دے اُتے دوستیاں رکھاں تے تیرے نام دے اُتے ناراض ہوواں تے تیرے واسطے ہوواں میرے مولا میں یار تے نمونہ تے محبت سڑی حضور ہو جانے
جس تے دل جو بھی دعا ہے دعا فرماو اللہ تعالیٰ اسے پریشانی میں دور کر دے ساری اس محفل نو اپنی جناب قبول کر لے جڑے ساتھی سارے نہیں آئے اللہ انہوں نے بھی نوازے سارے سلسلہ دے مشائخ دے درجے اللہ تعالیٰ اضافہ فرماوے انہاں لوگیاں دے روحاں نو ساڈے نال اللہ خوش کر دے ساری طرف جڑی احسن جگہ ہے اللہ انہاں نو دے وے اللہ تعالیٰ ساڈے حضور اتے تھے اے جا درود بھیجے جڑا اس کو پہلے نہ بھیجا ہوئے اج دی محفل چوتے اس تو سانا وسیلہ ظفر بھی بڑا دے وے
ربنا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صلى الله تعالى على رسول خير خلقه وعلى آله وعلى بيته وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب
تشاد خوبا تو جانے جانا تشاد خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ملک کتاب تیرا تشاد خوبا تو جانے جانا تشاد خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ملک کتاب تیرا تشاد خوبا تو جانے جانا تشاد خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ملک کتاب تیرا